الصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إلى آخره. ایک دو باتیں بتانی جس کا تعلق مسئلے سے ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل اکثر لوگ اپنی مرضی سے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. مسائل بغیر علماء سے پوچھے اور اپنی مرضی سے یہ اچھا لگتا ہے یا اس میں زیادہ ثواب ہے وہ سمجھتے ہیں. شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب یہاں رہتے تھے تو وہ اب چلے گئے علاقے سے، جن کو ذرا خوشحالی آ جاتی ہے کہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ بدحالی کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے خوشحالی، مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال وہ صاحب چلے گئے. جب تک یہاں رہے مرید تو ہو گئے تھے، لیکن تعلق بس ہمارے یہاں مرید ہونے کا رجحان تو ہے، اصلاح کروانے کا رجحان نہیں. اس لیے اب ہمیں مرید کرنے سے بھی کوئی شوق نہیں رہا. اصلاح کرائیں تو سمجھ میں آتا ہے. اکثر لوگ صرف مرید بننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہی چاہتے ہیں قیامت کے دن پیر بخشوائے گا. تو ایسی کوئی ذمہ داری شیخ کی نہیں ہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. راہ بھر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. راہ بھر تو بس بتا دیتا ہے راہ. لوکیشن سمجھا دیا آج کل، لوکیشن خود ہی جانا پڑے گا. وہ پہنچا گیا ہے راہ بھر اپنے کندھوں میں. دوش کا مطلب کندھا، لیکن دوش دیا یعنی کسی کا کندھا استعمال کیا. تو دوسروں کے پوچھنا چاہیے کم از کم، ٹھیک ہے شیخ سے نہیں تو کسی مفتی سے مشورہ کر لے. تو وہ صاحب رمضان میں انہوں نے اعتکاف کیا اسی مسجد میں، محلے میں رہتے تھے. اعتکاف کے بعد جب عید کے بعد وہ نماز فجر میں نظر نہیں آ رہے، تو ایسے تھے کہ اکثر آ جاتے تھے، کبھی نہیں بھی آتے. تو میں نے ان سے پوچھا جب وہ کسی اور نماز میں نظر آئے، آج کل فجر میں نہیں آ رہے، کہنے وہ اصل میں ششید کے روزے رکھ رہا ہوں. ششید، شش کا مطلب چھ، اور چھ روزے عید کے بعد رکھنا مستحب ہیں. اس کی روایت موجود ہے کہ 30 پہ 300 کا وعدہ ہے، 10 پہ 10 کا وعدہ ہے. تو 30 روزوں پر اللہ تعالیٰ 300 روزوں کا ثواب دیں گے، اور 6 پہ 60 کا ثواب دیں گے. 360 یعنی گویا کہ کانا صائم الدہر، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا. زمانے سے مراد پورا سال اس نے روزہ رکھا. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، بہت سے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن فضائل کے باب میں بہت سی کمزور روایت کو لیا جاتا ہے. اس میں کسی، یہاں تک کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. تو عمل کوئی کرے تو ثواب کی امید ہے، اس میں عجیب بات کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ روزے رکھ رہا ہوں عید کے بعد والے. تو روزے رکھنے تو کس نے منع کیا ہے؟ فجر کی نماز کے، وہ اصل میں جلدی اٹھتا ہوں نا سحری کر کے، فجر کی نماز گھر پہ پڑھ کے سو جاتا ہوں. میں نے ان سے تو نہیں کہا، اور ابھی تک میں اس بارے میں تحقیق نہیں کر سکا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے البزرگوں کی صحبت عطا فرمائی ہے اور ایک دو حروف یا حرف علم کے عطا فرمائیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، طریقہ شریعت کے خلاف ہے. اس میں وہی والی روایت پیش کی جا سکتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو انہوں نے گشت کرتے ہوئے اس خاتون سے کہا تھا, جن کی ہم وہ صحابی یا تابعی جو بھی تھے وہ فجر میں نہیں آئے, اتنی فکر تھی حضرت عمر کو اپنے نمازیوں کی. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور میں اسلام کتنا پھیل چکا تھا, لیکن اس کو کہتے ہیں بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا, خاص تعلق ہوگا نا, بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا, تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی, اقبال ہے. تو یعنی دیکھ لیا پہچان, وہ فلانا نہیں ہے, تو اتنے لوگوں میں دیکھ لیا. اس زمانے میں دو سب تھوڑی ہوتے, جو ایمان والا سب نماز پڑھتے تھے, نماز چھوڑنے والے مسلمان اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے, جدید دور میں پیدا ہوئے ہیں. ورنہ 200-300 سال پہلے تک نماز چھوڑنے کا رجحان مسلمانوں میں نہیں, کوئی بہت ہی فاسق و فاجر ہوتا تھا تو وہ چھوڑ دیتا تھا. ورنہ مالک بن دینار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جس رات کو وہ جنہوں نے وہ خواب دیکھا تھا ان کو ہدایت ہوئی, تو وہ شراب پی کے پھر بھی نماز پڑھ کے سوئے تھے, شراب کے نشے میں تھے لیکن پھر بھی نماز پڑھ کے سوئے تھے. تو اس وقت کا شرابی بھی نماز پڑھتا تھا, اور آج کے شریف لوگ بھی بڑے بہت شریف آدمی ہیں, نماز ٹائم نہیں ملتا اصل میں, بس پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا موقع ملے گا نا پھر شروع کریں گے نماز, شروع کریں گے. وہ بھی جو شروع کرتا ہے وہ ختم بھی کر دیتا ہے, کوئی مصروفیت ہوتی تو ختم بھی کر دیتا. تو فجر کی نماز میں وہ صاحب نظر نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ ان کے گھر پہ گئے گشت کرتے ہوئے, اور جا کے ان سے کہا, تو اماں نے کہا کہ رات بھر نفل پڑھتے رہے, صبح کو آنکھ لگ گئی. یہ بھی نہیں رات بھر موبائل پہ رہے, موبائل تو تھا ہی نہیں, ایک بات ہے کوئی غلط چیز میں نہیں رہے, نفل پڑھ رہے تھے, تہجد پڑھ رہے تھے, کتنا افضل عمل ہے تہجد پڑھ رہے تھے, تو صبح آنکھ لگ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جملہ نقل فرمایا جو حضرت شیخ نے فضائل نماز میں نقل کیا, کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے, مجھے یہ زیادہ پسند. حضرت عمر کو کیا پسند؟ جو صرف فرمایا حق ادھر ہے جدھر عمر ہے, یا جدھر عمر ہے ادھر حق ہے. تو فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں رات بھر کے بجائے فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں, رات بھر سوؤں فجر کی نماز جماعت سے, مجھے یہ زیادہ پسند ہے. اسی کی تطبیق یہاں پہ کریں, روزہ نفلی ہے چاہے کتنا بھی کتنی بھی بڑی عبادت, بتائیے 14 گھنٹے کا روزہ, اس زمانے میں گرمی تھی, 14-15 گھنٹے کا روزہ, 2 رکعت فجر کی نماز میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10 منٹ, بہت مشکل ہمارے کراچی میں 10 منٹ کی پڑھتے ہیں, سعودی عرب میں 12-15 منٹ کی پڑھتے ہیں, کبھی چھوٹی کبھی بڑی وہ کرتے رہتے ہیں, اور بھی علاقوں میں بڑی پڑھتے ہیں, بہت سے آئمہ خود 15-15 منٹ کی نماز پڑھاتے ہیں, کوئی حرج نہیں, فجر کی نماز طویل پڑھنا سنت سے ثابت, لیکن عمومی طور پہ ہماری کراچی میں 10 منٹ لگتے ہیں, 9-10 منٹ میں نماز ختم. تو یہ 10 منٹ جو پڑھ رہے ہیں, دن بھر نفل کوئی پڑھے دن بھر روزہ بھی رکھے, اس کے برابر نہیں ہو سکتا, نفلی روزہ نفلی روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہو آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیں گے, موبائل ہے, کتنے ذرائع ہیں, کسی دوست کو بتا دو موبائل میں فون کر لے گا وہ, نہیں تو کسی دوست نمازی کی ڈیوٹی لگا دو کہ بھائی مجھے جگا کے جایا کرو, پڑوسی کچھ اہتمام نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. یہ بتائیے, یہ تو جان کے اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, جان کے اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں. ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا, ایک ہوتا ہے ارادہ نہ کرنا. ایک حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ سب بیان فرمایا ایک دفعہ, ایک ہوتا ہے نظر بازی کا ارادہ نہیں, کوئی خاص ارادہ نہیں, اور ایک یہ نہیں دیکھنے کا ارادہ کرو, نہیں دیکھنے کے ارادہ. اس کو پھر حضرت اچھی اردو میں, فارسی والی اردو میں حضرت بیان فرماتے, ایک ہے عدم قصد نظر, کوئی قصد نظر نہیں ہے, کوئی دیکھنے کا ارادہ نہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے, پھر کوئی ایکسٹرا آرڈنری صورت نظر آ جائے گی تو اس میں آدمی دیکھ لے گا کہ یہ کوئی خاص نیت تو کی, قصد عدم نظر کر کے جائے, ارادہ کر کے کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے غیر محرم کو, کسی پہ بد نگاہی نہیں کرنی ہے. یہ جب ارادہ کر کے آدمی جائے گا تب پھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا. تو ایک صاحب کو پھر حضرت نے فرمایا تھا, وہ کوئی تیل ویل کا کام کرتے تھے, تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تیل لے آنا, دیکھو انشاءاللہ لاؤں گا اور میرا بھولنے کا ارادہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ ظالم میرے بیان کو سمجھ گیا, اس لیے ایسی بات اس نے کی, بھولنے کا ارادہ نہیں بلکہ یاد رکھنے کا ارادہ. تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, رات بھر جاگنا پسند نہیں ہے, 2 رکعت فجر, دن بھر روزہ, دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں. میں تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ جا کے استفتا کر لیں اہل علم کہ یہ دونوں میں کیا ہے. وہ یہی کہیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں, وہ کہیں گے اس نمازی کو چاہیے کہ فجر بھی جماعت سے پڑھ کے سوئے. جہاں سب سے پہلے ہے وہاں اہل علم فتویٰ اسی طرح دیتے, یہ نہیں کہ یہ نہیں کرتا تو یہ کرنے کے کیا فائدہ ہے, ایسا نہیں. بلکہ اس نمازی کو, اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ جہاں سب سے پہلے فجر ہوتی ہے, کوئی شوافے والے مسلک پہ چلتا ہے, بہت سے آئمہ ہیں, جیسے ہمارا 6:30 بجے ہو رہی ہے, تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ 6:40 پہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو جلدی اس لیے رکھ رہے ہیں. تو جہاں جلدی نماز وہاں پڑھ کے پھر آپ سوئیں, تو یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا آپ روزے چھوڑ دیں. ہاں اگر دونوں کا تقابل ہے تب تو فرض کو فوقیت دینی پڑے گی, فرض کو فوقیت دینی پڑے. اسی طرح ایک اور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھ سے کہا, وہ بھی بیعت ہو گئے تھے, کہنے لگے اس دفعہ رمضان میں میں کوئی کام کرتے تھے, کہیں ڈرائیونگ کرتے تھے, وہ بھی علاقہ چھوڑ کے چلے گئے, تو ڈرائیونگ کرتے تھے, کہنے لگے کہ اس دفعہ نہیں, میں ساتھ چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں گرمی تھی, رمضان میں چھٹی لے لوں تاکہ آرام سے روزے رکھوں. اور میں نے ان سے کہا, آدمی کہتے ہاں بہت اچھا ہے چھٹی لے لیں, لیکن بچوں والے تھے. میں نے کہا آپ چھٹی لے لیں گے, اخراجات تو اور بڑھتے ہیں رمضان عید میں, آپ چھٹی لے لیں گے تو جو پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن انہوں نے اور کوئی اثر بھی نہیں لیا, انہوں نے چھٹی کر لی, بس رمضان میں چھٹی لے لی. تو پھر جب چھٹی پہ بھی تھے, دن میں نظر آ رہے تھے, رات میں تراویح میں نظر نہیں آ رہے. 10-12 سال پہلے کی بات ہے, لوگ کم تھے تو سمجھ پہچان میں آ جاتے تھے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا دن میں کہ آپ تراویح میں نظر نہیں آ رہے, کہیں جا کے پڑھ رہے ہیں؟ تراویح میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور کے گھر میں جا کے پڑھ رہے ہیں. کہ نہیں اس سال میں تراویح پڑھ نہیں رہا ہوں. اصل میں کتنی آسانی, چھٹی لی ہے آفس سے, روزہ رکھ رہے ہیں دن بھر, تراویح نہیں پڑھ رہے, تو تراویح کو مستحب سمجھ رہے ہیں. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حالت خود سے دین پہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی عالم سے پوچھ لیتے بھائی تراویح چھوڑ رہا ہوں میں, جائز ہے یا نہیں, ہم سے ہی پوچھ لیتے. تراویح چھوڑ رہے ہیں یعنی اس دفعہ میرا پڑھنے گیا, گویا کہ شروع کر دے تو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسے بہت سے لوگ سمجھتے داڑھی اگر بڑھا لی تب کاٹنا جائز نہیں ہے. روزانہ منڈانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے نیکی ملے. ہے روزانہ منڈانا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسے رکھ کے کٹانا گناہ ہے. یہ کہتے ارادہ نہیں کیا ہم نے, گناہ کا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں, تو گناہ خود بخود ہوتا رہتا ہے, گناہ خود بخود ہوتا رہتا ہے. حضرت پھول پوری کا ایک خادم تھا, تو حضرت پھول پوری کے بیٹے کے ساتھ وہ دکان پہ گیا, تو دکان پہ جا کے اس زمانے میں سب سامان سامنے رکھا ہوتا تھا, ماٹ واٹ تو تھا, کھلے ہوئے بورے, تو اس نے ایک بورے سے جو ہے گڑ نکالا اور نکال کے اس کو کھا لیا. وہ دکاندار ادھر دیکھ رہا تھا, اپنا کام کر رہا تھا, تو ان کے بیٹے نے اس کو اشارے سے منع کیا. پھر بھی نہیں رکا, تو اس نے آ کے حضرت کو بتایا, اپنے ابا کو, کہ دیکھیں اس نے گڑ جو ہے گڑ اس کے دکان سے اٹھا کے کھا لیا. تو اس نے کہا نہیں حضرت, میری کوئی چوری کی نیت نہیں تھی. چوری کی بھی نیت کرنی پڑتی ہے, جب آپ اس کے پیچھے کھا رہے ہیں تو چوری خود بخود ہے, اس کی نیت کرنی کہ میں چوری کرنے کی نیت کرتا ہوں, گناہ کی نیت کرنی نہیں پڑتی. داڑھی کٹانے میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں ابھی رکھ نہیں رہا اس لیے نیت نہیں کیا. یہ سب ایسی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں, اہل علم کے پاس بیٹھتے نہیں, سمجھتے نہیں. تو وہ کہنے تراویح جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا ہوں میں, تراویح کو مستحب سمجھتے ہیں. مرد تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اجتماع ہوتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے بہت سے, اور کہیں آواز اچھی ہوتی ہے وہاں اور بھی پڑھتے. عورتیں اکثر نہیں پڑھتی, مردوں کو اس کے فکر کی ضرورت ہے. رمضان میں بھی ہم بیان کرتے ہیں اس کو کہ جس طرح 20 رکعتیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہیں, عورتیں اکثر نہیں پڑھتی, اتنا پانی زیادہ پی لیا, نیند آ رہی ہے, تراویح چھوڑ دی. حالانکہ ان کے لیے کیا مشکل ہے, مردوں کو تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے, عشاء ملا کے 1.5 گھنٹے لگتے ہیں اکثر جگہوں پر. عورتوں کا کیا, آدھے گھنٹے میں فارغ, 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھ سکتی ہیں. اگر جلدی جلدی پڑھیں, آرام سے پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں, 9 رکعت عشاء ہے بس, یہ ٹوٹل یہی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ عشاء بھی 17 رکعت پڑھیں, اس سے تو خوف سے ہی نیند آ جائے گی. تو 9 رکعت عشاء اور بھی, تو یہ بات آگے پہنچائیں اور یہ سمجھیں کہ تراویح موقعہ ہے, سنت موقعہ ہے, بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے. موقعہ جو ہوتا ہے اس کو بلا عذر چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. حضرت عمر نے اس کو ضروری قرار دیا اپنے زمانے میں. ادھر ایک صاحب اور آئے جو مجھے یاد ہے نا, آج ان صاحب کے دن میں ملے مجھے ظہر کے بعد, ظہر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی انہوں نے. تو میں نے کہا کہاں ہیں آپ, بہت دنوں سے نظر نہیں آئے, ہم نے تو فاتحہ بھی پڑھ لیا تھا. ہم ایسی مذاق میں کہتے ہیں ہم نے تو فاتحہ اتنا نظر ہی نہیں آ رہے تھے, ہم نے دعائیں مغفرت شروع کر دی تھی. تو اگر دعا, اس سے برا ماننے کی بات نہیں ہے, زندگی بھی تو مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے, کوئی پریشانی کی بات کیا. تو وہ پہلے تو مسکرائے ہنسے, پھر وہ کہنے لگے ہاں میں ذرا بہت دیر ہو جاتی ہے رات کو آتے ہوئے, دیر سے اٹھتا ہوں, آج کل میں روزے بھی رکھ رہا ہوں. میں روزے رکھتے ہیں تو پھر بھی فجر میں نہیں آ رہے ہیں. کہ ہاں میں تین چار بجے آتے ہیں, ایک دو بجے, تین چار بجے کچھ کھا کے سو جاتے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں میں نو دس بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں. یہ مزاج ہے بتائیے اپنی طرف سے. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ فجر جماعت سے پڑھیں, اس میں زیادہ ثواب ملے گا. یہاں تک کہ آپ چودہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں, چودہ گھنٹے کا روزہ سے زیادہ ثواب دو رکعت امام کے پیچھے پڑھنا, پڑھانا بھی نہیں, روزہ تو خود رکھنا ہے نا, یہ تو نہیں روزہ امام رکھ رہا ہے سب کو, روزہ کی تکلیف مشقت تو خود برداشت کر رہا ہے. یہاں تو نماز امام پڑھا رہا, آپ آگے بس آنگ اونگ بھی رہے. کل میں نے جمعے میں اس کو بیان کیا, ایک آدمی اونگ بھی رہا ہے, اس کو نیند آ رہی ہے, خیال تو رہتا ہی نہیں ہے نمازیوں کا عام طور پہ, خیال رہے یا نہ رہے دھیان, اور اونگ رہا چاہے, لیکن اس کو فجر کی دو فرض پڑھنے کا ثواب اتنا ملے گا کہ دن بھر کے. ہمارے استاد نے فرمایا تھا کہ فرض ایک چار رکعت فرض یا دو رکعت فرض, اس کے مقابلے میں سارے مسلمان, دو عرب مسلمان نفل پڑھیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتا. ایک فرض, دو رکعت فرض اتنی بڑی چیز ہے. اور ایک روپیہ اس زمانے میں کہا تھا, ایک روپیہ اور ساری دنیا کا مال, ایک روپیہ زکوٰۃ کا اور ساری دنیا کا مال صدقہ کر دیا جائے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات میں اتنا فرق. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت خیر خیرات کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ کو یاد نہیں رہتا, کون حساب کرے. یہ نہیں ہے, خیرات کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں, یہاں تک کہ سارا مال کوئی دے دے پھر ادا ہو جائے گی, کیونکہ وہ تو چلا ہی گیا, اب تو رہا ہی نہیں. لیکن ایسا کوئی دیتا نہیں, تھوڑا بہت دے سکتے ہیں. خیرات تو ہم کرتے ہیں, جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس کو زکوٰۃ کی نیت کر کے دینا پڑے گا, تب اس کا جو ہے تب اس کا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. زکوٰۃ کی نیت سے مال نکالنا ہے, یہ بھی بتاتا رہتا ہوں, بہت سے پوچھتے رہتے ہیں بار بار کہ بھائی بہن کو دینا ہے تو کیا بتانا پڑے گا زکوٰۃ, بہن پھینک دے گی پیسہ, بھائی بھی پھینک دے گا. بہت سے لوگ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں, حالانکہ بالکل جائز ہے. اگر وہ سید نہیں ہے اور وہ اس کی تنخواہ 25-30 ہزار ہے, گزارا نہیں ہوتا, تو بالکل اس کے لیے حلال ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. حیات بدل گئی کیونکہ وہ مالدار ہے, جو اس نے دے دیا اس کو زکوٰۃ, اب اس کے لیے حلال ہو گئی. جیسے مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ کہ کوئی اسی آدمی نے کسی غریب کو زکوٰۃ دی, جو کہیں سے آیا 1 لاکھ روپے اس نے زکوٰۃ دے دی. حالانکہ بہت زیادہ زکوٰۃ دینا کہ جس سے صاحب نصاب ہو جائے یہ بھی ناپسندیدہ ہے. بالفرض 50 ہزار دے دی, اس سے صاحب نصاب نہیں ہوگا. اب اس نے کہا ارے بھائی لاؤ, یہ لو پیسہ, یہ 5 ہزار لے کے جاؤ, ان کے لیے کھانا لے کے آؤ. اب اسی سے وہ کھانا کھلا رہا ہے, وہ حلال ہو گیا ان کے لیے بھی کھانا, کیونکہ مالک اب وہ بن گیا. اب پیسے کی حیات تبدیل ہو گئی, پیسے کی حیات تبدیل ہو گئی. تو زکوٰۃ دیتے ہوئے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے لو بہن میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, کیونکہ عام طور پہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا اسی محلے کے, ایک غریب کو میں نے بکرا قربان کیا تھا صدقے کے لیے. عام طور پہ صدقے کے لیے بکرا قربان ٹھیک ہے, لیکن کالا بکرا اور اس کا خون بنیان میں بہانا, یہ سب توہمات ہیں, وہمیات ہیں, ہندوانہ رسوم ہیں, اور اگر یہ سب کو ضروری سمجھے تو شرک تک کا گناہ ہے. تو جان ایسا نہیں کہ ہاں صدقہ کر دیا, بکرا ذبح کر دیا کسی بھی بلا کے ٹلنے کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے, گوشت اس کا غریبوں کو دے دیا. غریب سے مراد وہ بھی ہے, قاری وغیرہ حضرات ہیں, کوئی بھی ہے, اس کو کسی کو بھی دے سکتے. صدقہ ہر کوئی کھا سکتا ہے, زکوٰۃ میں خاص ہوتا ہے کہ اس کا صاحب نصاب ہونا چاہیے, صدقہ ہر کوئی کھا سکتا. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے غریب کو دیا تو وہ جو ہے اس نے لے جا کے ادھر جھاڑیوں سے جاتا ہوا جھاڑیوں میں پھینک دیا, بکرے کا گوشت پھینک دیا. کتنی بڑی نعمت ہے اس دور میں بکرے کا گوشت, 2500 روپے کلو بکرا, کلو 2 کلو جو بھی اس نے دیا اس کو اس نے پھینک دیا. تو دوسرے نے کسی نے پوچھا تو اس نے بتایا ارے یہ لوگ اپنی بلا ہمارے سر پہ ڈالتے ہیں. یہ دیکھیے, سوچ دیکھیے ذرا, یہ کس نے کہا کہ اس نے جو بلا ڈالی اب تمہارے سر پہ آ جائے, اس کی بلا ٹل گئی تمہارے لیے حلال ہو گیا. یہ اس کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں نہیں یہ زکوٰۃ تو ہم نہیں لیتے, ہم بالکل نہیں لیں گے. حالانکہ اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ سید نہیں ہے اگر, اور وہ ضرورت مند ہے, اس کے تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا تو کوئی دوسری, اگر کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی سونا اس کے پاس نہیں ہے, تو اس کے لیے بالکل حلال ہے. تو جائز ہے لیکن نہیں لیتے. تو اس کا طریقہ ہے کہ بھائی بہن کو ایک عزت نفس بھی ہوتی ہے نا آدمی کی, لے بھی لے تو شرمندہ ہوتے ہیں, دیکھو ہم زکوٰۃ لینے والے ہو گئے. تو اس کا طریقہ ہے نکالتے ہوئے یا ایک طرف رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لیے, پیسے زکوٰۃ کے, یہ پیسے لفافے میں زکوٰۃ کے, اب اس سے نکال کے دے دیا, لو بہن ہدیہ ہے تمہیں, تمہیں ہدیہ ہے بہن بھائی, آپ کپڑے بنائیں بچوں کے, جو کرنا ہے کریں, آپ کو ہدیہ ہے میری. اب وہ خوشی سے لے لیں, کسی بھی عنوان سے دے دیں کہ بچے کے لیے میں کپڑے لایا ہوں, کپڑا بھی دے سکتے ہیں, اناج بھی دے سکتے ہیں, ایسی چیز جس کے وہ مالک بن جائیں. راشن, اناج, کپڑا دینا چاہیے. آج کل لوگ اس کو بہن بھائیوں کو دینے کو نہیں سمجھتے, دیں گے تو اسی کو جو مسجد میں کھڑا ہو کے مانگے گا, یا کوئی جو کہیں بھی پیٹرول پمپ پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, وہ پیشہ ور ہوتے ہیں, ہر ایک سے وہ چلا گیا دوسرا, حضرت عمر سے کو کسی سے مانگا دے دیا کچھ, پھر دوسرے دروازے پہ گیا کوڑا لے کے گئے کہ تو فقیر نہیں بلکہ تاجر ہے, یہ کیا ہر گھر سے مانگ رہا ہے, تیری ضرورت پوری ہو گئی, میں نے کھانا دے دیا, چل اپنے گھر جا. حضرت عمر کا کوڑا تھا. آج تو لوگ اس کے لیے عمرہ کرنے جاتے ہیں, پاکستانی بدنام ہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, وہاں آئے جاتے ہیں کر کے جو مانگنے جیسے تیسے, اس کے وہاں پیسہ کما رہے, ریال ملتا ہے وہاں, کوئی دے بھی دیتا ہے. میرے دوست ہیں فرید صاحب, آتے رہتے ہیں, کہ میرے بیٹے سے اس نے مانگا بہت ہی عجیب, یعنی وہ رونا رو رہا تھا کہ میرا سارا پرس چوری کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں. اب کیا معلوم کہ وہ صحیح ہے یا نہیں, 300 ریال اس نے نکال کے دے دی, 300 ریال کتنی بڑی بات. تو یہ ہوتا ہے, تو ایسوں کو دیکھنا چاہیے, اگر وہ واقعی ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اکثر واقعی نہیں ہوتا, ایسے ہی چکر بادی کر کے دیتے ہیں. مولانا اظہر ہیں, مولانا میاں محمد اظہر, وہ ملتان سے کبھی کے مضمون لکھتے ہیں, بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ کو کام آتا. تو انہوں نے خود لکھا کہ میں نے جو ہے ملتان میں ایک آدمی نے سوال کیا مسجد میں, تو میں اس کے گھر تک گیا, تو جیسا اس نے بتایا تو پھر وہ راستے سے ہی فرار ہو گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا یہ تو میرے پیچھے لگ گیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے, وہ ادھر نیو کراچی میں, چلو میں چلتا ہوں, تم اتنے غریب ہو تو میں تمہارے گھر دیکھ کے کچھ بنواؤں گا, تو وہاں سے بھاگ گیا, اس کا گھر وہاں تھا ہی نہیں. تو ایسے ہی بتایا اس نے, پھر وہ خود لکھا ہے انہوں نے کہ مجھے وہی آدمی مدینہ شریف میں ملا, مجھے دیکھ کے پھر بھاگا وہاں سے, وہ پھر بھاگ. ایسے پیشہ ور لوگ ہیں, تو ایسوں کو ہم دیتے ہیں, اور جو غریب میں سادہ پوش, جس کو کہتے ہیں سفید پوش, سادہ پوش, ان کو نہیں پوچھتے. چاہے 500 ہی ہے نا, 500 دے دے, کوئی آٹا لا کے دے دے, آٹا چیز دے دے, 500 خالی دیتے ہو اچھا نہیں, کوئی چیز آٹا دے دے, چاول دے دے, آج کل تیل آئل کتنا مہنگا ہے. تو یہ طریقہ ہے, اس سے ہمارے مال میں برکت ہوگی, ان کو ظاہری ملے گا, ہمیں باطنی طور پہ برکت ہوگی, چاہے برکت شیری والا ہے یا نہیں ہے. کوئی برکت شیری والے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, الحمدللہ. تو اس لیے اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا خرچ کرنے میں بھی اس لیے پوچھنا چاہیے, کبھی یہ بھی ہے مسجد مدرسہ یہاں بھی بہت سارے کام چل رہے ہیں, تو آدمی حصہ لگا کے دے, تھوڑا ادھر دے دے جس کا جیسا ہے. یہاں پہ تو اتنا بھی کام ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا, کروڑ تک کا کام جو ہم نے چھیڑنا شروع کر دیا ہے, اب اس میں لگتا ہے کروڑ تک کا کام. تو خود نہیں تو دوسروں تک پہنچائے, دوسرا کوئی دے دے گا, ذریعہ بن جائے گا, اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے, دیکھیے دین کتنا آسان ہے, کتنا مزیدار ہے, اور کتنا فوائد والا, کتنے فوائد والا ہے. میں سمجھتا تھا ایسی کسی نے بیان کیا, حضرت تھانوی نے لکھا, پھر میں نے اس کو مسلم شریف کی روایت میں دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے کسی سیٹھ سے, مانگتا ہے بھائی مجھے میری مدد کر دو, 5000 دے دو. وہ صحیح ہے, غنی ہے, رئیس ہے, اس نے کہا دے دو بھائی, کیشیئر کو کہا بھائی دے دو اس کو 5000. اب کیشیئر کا کیا کام ہے, نکال کے دینے ہی تو, اس لیے تو تنخواہ لے رہا ہے. اس کیشیئر کو بھی اس دینے کا ثواب ملے گا, خزانچی کو, خزانچی کا مطلب کیشیئر وہی ہوتا ہے نا, اس کیشیئر کو بھی جو 5000 دے رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. تو جس کو آپ تیار کر کے لا رہے ہیں کہ مسجد میں خانقاہ میں یہ کام ہو رہا ہے, تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو ہم لوگ اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے, کیا سمجھیں گے, کیا سمجھا, چل کے دیکھ لو, ہم پیسہ تھوڑی مانگ رہے ہیں, چل کے جا کے خود دو, ضرورت آپ کو ہے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ ہندوستان میں چل رہا ہے اور چل رہا تھا, ابھی بھی ان کی اولاد اور ان کے داماد ہیں وہ چلا رہے ہیں, حکیم کلیم اللہ صاحب. ان کا نظام یہ تھا, حضرت والا نے بتایا تھا کہ جا کے ایک آدمی جاتا ہے, یہ نہیں کہ بالکل بغیر بتائے ہوئے, کیسے پتہ, پتہ تو چلے, تو اپنا بروشر وغیرہ لے کے جاتا ہے, یہ مدرسہ چل رہا ہے اور یہ ہے, دیکھیں اتنے کام ہو رہے ہیں, طریقے کے ساتھ صحیح سوٹڈ بوٹڈ ہو کے, یہ نہیں مانگنے والا مولوی بن گیا. और जाके फिर वो कहता अच्छा भाई दे दो इनको दे दो, कहा नहीं हमें लेने मना है, हमें लेने को मना किया हुआ है, आप खुद जाके या ये अकाउंट नंबर है इसमें डाल दें या आप खुद जाके दें, हमें लेने को मना किया, हम चंदा लेने नहीं आए, हम इत्तला करने आए हैं आपको सब। ये इज्जत नफ्स के साथ चलिए वह तक जिसको आदमी बताए भाई आप जाके खुद कर लें, आप अगर कहते हैं तो ठीक है मैं अकाउंट नंबर दे देता हूं ताकि आप डायरेक्ट वहां जमा करा दें, और या तो फिर जो है या तो फिर आप जाके खुद दे दे देख लें ताकि उसका उसका एतमाद भी बहाल रहे। एक जमाना था मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला कहते थे रसीद जो मांगे मैं उससे चंदा नहीं लेता, क्योंकि इसको इतना एतमाद नहीं कि मैं मुफ्ती हूं और मैं उसको सही खर्च करूंगा, जब उसको इतना एतमाद नहीं तो मैं उससे चंदा भी नहीं लेता। फिर बाद में हजरत मुफ्ती साहब का भी ये मसलक बदल गया और हजरत वाला भी रसीद देते थे और तलकीन करते रसीद जरूर ले लेना ताकि एक तो तुम्हारा भी एतमाद बहाल रहे और हमारा भी हिसाब किताब सही रहे। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग कहते नहीं आप आपकी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है तो एतमाद है, फिर भी मैं ये ताबिश इन फैसल इनसे बनवाता हूँ और बनवा के अपनी जेब में रख के वो जो अखबारात वाला पेपर उसमें डाल दे, यहाँ भी रिकॉर्ड में आ जाए और हमें भी यकीन हो जाए कि सही जगह पहुँचा है। तो ये इसमें कोई हरज नहीं है रसीद लेने में, रसीद लेने और देने में। हमारे वो हैं डॉक्टर अब्दुल्कुद्दूस हाशमी, तो वो कहने लगे अपने मेरा दोस्त कहने लगा कि मैंने मैं अब मदरसे में देता हूँ ना तो रसीद नहीं लेता। तो हाँ जाहिर सी बात तुम नेक आदमी हो, रियाकारी नहीं चाहते अपना नाम का, नहीं नहीं आजकल हुकूमत पीछे लग जाती है रसीद इसलिए नहीं लेता कि हुकूमत पीछे लग जाती है, रियाकारी व्यारी कहा है। तो ये बात ये भी है कि दादा करने थे फिर इसलिए भी लोग तो कोई भी नाम अब्दुल्ला नाम लिखवा दें, अब्दुलरहमान अब्दुलअजीज कोई भी नाम, कोई जरूरी है बस नाम लिखना है और इस नाम से पैसे आ गए। तो ये तो खैर बात इसमें मसाइल में आ गई, तो शरीयत के मिजाज को समझना चाहिए। वेख साहब याद होगा हमारे अज़र करीम ये लोग पुराने हमारे जानने में, यहाँ भी उन्होंने माशाल्लाह काम में हिस्सा लिया शुरू में मस्जिद की तामीर में, उन्होंने जो है बहुत सारे कुरान छपा के रख दिए और भी तकसीम किए 1.5 लाख का उस जमाने में जब ये तामीर शुरू हुई थी 17 साल पहले की बात है। तो मीर साहब ने उनको बुलाया, आपने पूछा मुरीद थे हजरत, आपने पूछा किसको कहाँ खर्च करना है, कितने और जरूरी काम है, ये काम तो कोई भी कर रहा है, कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अपनी वालदा वालिद के लिए वालदा के लिए इसाले सवाब, आप पहले पूछा करें कि काम करना क्या है, पैसा तो खर्च कर रहे हैं कहाँ ज्यादा जरूरत है, कहाँ किस वक्त में ज्यादा जरूरत है ये देखना है। जैसे शेखुल इस्लाम ने फतवा दिया फलस्तीन के मौके पर भी, इससे पहले भी जब हमारे इसमें मामलात थे पड़ोसी मुल्क में, कि इस वक्त में बजाय हज उमरा के नफली हज उमरे के, उमरा तो होता ही नफली, मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे वक्त में जिहाद के मैदान में वहां पे अपना हिस्सा डालें। लेकिन वो होता यही कि आदमी अपने लिए तो 2.5 लाख 3 लाख का उमरा कर लेगा, अगर वहां देने की बात आएगी तो 20,000 भी मुश्किल से देगा, चलो जो भी है दे दो कम अज कम। तो ये है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बारे में लिखा है कि वो बहुत बड़े मुजाहिद थे, पहले आम से आदमी थे, अल्लाह ताला ने जज्ब फरमाया, हम सबको अल्लाह का जज्ब मांगना चाहिए। इन लोगों का हवाला देखें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये दूसरी सदी के लोग हैं, ताबई या तबे ताबई हैं, ये इब्राहिम इब्ने आदम और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और फुजैल इब्ने याज सब करीब करीब के इसी जमाने के। तो उस जमाने में यानी गफलत में रहते थे, गिटार बजा रहे हैं, सारंगी जो भी होता था चंग जिसको पहले कहते वो बजा रहे हैं। शेखुल इस्लाम ने इसको लिखा है इस्लाही खुतबात में, हजरत से हमने नहीं सुनाई, हमने वहां पढ़ा है शेखुल इस्लाम के इस्लाही खुतबात बजा रहे हैं, फिर वो खराब हो गया सही नहीं हो रहा, फिर जब उसको सही करके बजाया तो उसमें से कुरान की आयत की आवाज आ रही है, ये जज्ब था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बस। और करीब आओ मारिफ, इधर आओ, बच्चे को आगे पीछे करो, करीब आके बैठो, उसको भी ध्यान दो, यहाँ नहीं भाई इधर सामने आओ, उसको भी लेके जाओ, वो परेशान होगा, देर से आके जान के छुप के बैठ जाते हैं लोग ताकि हमें नजर ना आए, हम सबको देखते रहते हैं कौन कितने टाइम पे आए, और थोड़ा करीब आ जाए, कुर्सी वाले थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि जजा कर लो, नहीं बस सबकी जरूरत नहीं। तो बड़े एक ऐसी गफलत में गुजर रही, सेब का बाग में बैठे थे, शेख अल इस्लाम लिखते सेब के अपना बाग ऐशो इशरत, جو مجاہدہ صحابہ نے کیا نا, اس کے بعد اتنے اچھے حالات ہو گئے کہ بالکل عیش و عشرت مسلمانوں میں آ گئی, بالکل خوب پیسہ مال, تو مال اپنا باغ سیب کے باغ میں بیٹھے ہوئے یہ کر رہے. اچانک ایسا ہوا تو ان کو پھر توجہ ہوئی, پھر جب ہدایت مل گئی تو سب سے پہلا کام کیا علم, علم کی طرف دوڑے کہ علم حاصل کرنا چاہیے. پھر علم حدیث میں محدث بنے, اتنا بڑا علم حاصل, شیخ الحدیث بنے اور پڑھانے استاد بنے. پھر ساتھ ساتھ جہاد میں جاتے تھے, ایک سال جہاد میں جاتے تھے, ایک سال حج کرنے جاتے تھے, ساتھ ساتھ جو ہے کسی اللہ والے سے متعلق بھی تھے تو ان کے خلیفہ بھی تھے اور بیعت بھی کرتے تھے, بے شمار مریدین تھے. یہ بات مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے بے شمار مریدین تھے. وہ جو واقعہ وہ بھی اس پہ دال ہے کہ دال کا مطلب سمجھتے ہیں دلیل ہے, دال کا پتہ نہیں کیا دال چاول کہاں سے آ گیا, لیکن بعض دفعہ بڑے الفاظ کے پھیر سے بچنے کے لیے چھوٹا لفظ بولنا پڑتا. وہ واقعہ اس کی دلیل اور نظیر میں پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہارون رشید کے دربار میں ایک آواز پہنچی, نعرہ تکبیر اللہ, ایسا کوئی آواز پہنچ گئی, تو یہ لوگ تو ظاہر سی بات حکمران تو تھے لیکن ڈرتے تھے کہیں کوئی شورش برپا نہ ہو جائے, تو فوراً بھیجا آدمی کو, دیکھو بھی کیا ہو گیا, ایسی آواز کہاں سے آئی. تو بہت دور بازار میں جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کھڑے تھے, ان کے بہت سارے مریدین تھے. تو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالیٰ کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا, تو سب مریدین نے جب یرحمک اللہ کہا تو اس کی آواز بادشاہ کے محل تک پہنچی. زبیدہ خاتون نے فوراً کہا, عورتیں اپنے شوہر کی, دیکھو یہ اللہ والے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اللہ والے تھے, ہارون رشید کو فاسق و فاجر نہیں تھے, باشرہ جمعہ اور عیدین پڑھانے والے, تہجد گزار. بہلول کی باتیں سن کے روتے تھے, حضرت بہلول کی باتیں سن کے عبداللہ ابن مبارک روتے تھے, عبداللہ ہارون رشید. لیکن اس کے مقابلے میں کیونکہ یہ محدث بھی تھے اور دین کے کام میں لگے ہوئے تھے تو اس لیے ان کے مریدین بھی بہت تھے. تو زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی اہلیہ تھیں انہوں نے فوراً کہا, دیکھو اللہ والے یہ ہوتے ہیں جن کی محبت دلوں میں ہوتی, کتنی زور سے آواز نے محل کو ہلا دیا ہمارے. تو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالیٰ ایک سال حج کرتے تھے, ایک سال جا کے جہاد میں, شرع جہاد اس کا شعر مشہور ہے, ہمیں میں نے اس کا کہیں ترجمہ بھی کیا ہے, شعر یاد نہیں رہتا, ہر شعر ہر وقت تھوڑی یاد رہتا. الحمد یا عابد الحرمین لو ابصرتنا, یہ پوری نظم ہے ان کی, انہوں نے فضیل ابن عیاض کو لکھا تھا, تم مکہ شریف میں عبادت کر رہے ہو, ہم جو میدان جہاد میں ہیں, اگر تمہیں یہاں کے میدان جہاد کے مجاہدات پتہ چل جائیں تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کھیل رہے ہو اور کام ہم کر رہے ہیں, تم اللہ کی عبادت میں کھیل رہے ہو. اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم کوئی تیر نہیں مار رہے ہیں, فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ ذکر کی بیان کی مجلسیں کر کے کوئی تیر نہیں مار رہے میرے دوست, سب سے نچلے کم درجے کا کام ہم کر رہے ہیں, ایک ذہن سازی کر رہے ہیں, ایک چلت پھرت ہے, چلو کسی انداز میں دین سے جڑے ہوئے ہیں, یہ اس میں آدمی سمجھے کہ میں بہت تیس مار خان ہوں, وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے کیسے شام کو انہوں نے فتح کیا, کس طرح فلسطین کے مجاہدین روزانہ شہید ہو رہے ہیں, مجاہدین کم, عورتیں بچے اور بے سر و سامان اور ضعیف لوگ زیادہ شہید ہو رہے ہیں. اصل کام یہ ہے, یہ شعر انہوں نے کیا, پورا شعر مختلف جگہوں پہ چھپا ہوا ہے, اس کو پڑھیں, کا ترجمہ یہی حاصل کلام یہی ہے کہ تم ٹھیک ہے, تمہیں مبارک ہو, اچھی چیز ہے, لیکن تم یہاں آ کے دیکھو کہ ہم کس طرح اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے, وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں, طائف صاحب کا شعر ہے ہمارے بھائی صاحب, وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں جاں ہتھیلی پہ لیے رہتے ہیں, وہ جو دل ان کو دیے رہتے ہیں جاں ہتھیلی پہ لیے رہتے ہیں. تو ایک سال جہاد کرتے تھے, ایک سال حج پہ جاتے تھے مریدین کے ساتھ, پیدل جاتے تھے, اسی علاقے میں قریب میں رہتے تھے کوفہ وغیرہ, اس طرح امام صاحب کے شاگرد ہیں, امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالیٰ. تو جا رہے تھے حج کے لیے, نفلی حج کے لیے, اب جا رہے ہیں جو پیدل جائیں گے تو کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈالے, یہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں سے وہاں چلے گئے. قصہ یاد آتا ہے مولانا مدرسہ سناتے, اس لیے سنا رہا ہوں کہ خشک باتیں ہوتے ہوتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. چند مولانا مدرسہ صاحب سنانے لگے کہ چند نشائیوں نے کہا, یار اتنا ہم نے گناہ کر لیے, اب ہم چلتے ہیں اللہ کے گھر چلتے ہیں. اچھا بھائی چلو, سب جو ہے چرسی موالی، چلو بھی اللہ اب چل رہے ہیں چل رہے ہیں، دن سے چلے رات تک چلے، صبح ارے بھائی صبح دیکھا تو دوسرے محلے میں تھے، کہ دیکھو یار کہیں مدینہ شریف سے نکل نہ جائیں آگے، ہم کہیں پیدل چلے جا رہے ہیں کہ ہم آگے نہ نکل جائیں مدینہ شریف سے. تو عبداللہ مبارک نے پڑاؤ ڈالا کسی علاقے میں، چلتے چلتے بہت سارے مریدین بھی تھے، تو وہ کچھ اپنے پڑاؤ آدمی اور معاملات بھی کرتا کر رہے، دیکھا ایک بچی آئی، ایک مفتی تقی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، ایک گھر کے دروازے سے بچی آئی، کوڑا کنڈی سے ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی، وہ لے کے چلی گئی گھر، مری ہوئی مرغی. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ ذرا معلومات کرو، مری ہوئی مرغی کیوں لے گئی بچی، یہ تو حرام ہے ناجائز. جا کے دستک دی، کوئی آیا باہر، کہا بھائی یہ کیا قصہ ہے آپ، کہا بھائی ہمارے اس پوری بستی میں فاقہ ہے اور ہمارے لیے مردار بھی گنجائش ہے، حلال نہیں کہہ سکتے. مفتی شفیع صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے من اضطرہ کے ذیل میں، کہ جو اضطراری حالت میں فلا اسما، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، حلال نہیں ہو جائے گا، اتنا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا کہ وقتی طور پر، تو حلال نہیں، گنجائش ہے ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا اچھا پوری بستی، ہاں پوری بستی والے فاقہ کش ہیں اور پوری بستی میں یہ چیز. تو عبداللہ مبارک وہی بات ہے، کہاں کس وقت میں خرچ کرنا، اس موقع میں مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے اس کو. سارے لوگوں کا جو نفلی حج والے ہیں وہ یہیں سے صرف واپسی کا خرچہ رکھیں اور میں بھی جا رہا ہوں اور سب میرے ساتھ چلیں. مریدین کا تو یہ، تو شیخ جو کہے گا وہ ماننا پڑے، نہیں نہیں حضرت ہم تو حج کریں گے، یہ تھوڑی ہوتا ہے. جو فرض والے ہیں وہ تو جائیں گے، فرض والا نہیں چھوڑ سکتا، یہ بھی سمجھنے کی بات، وہ بھی صدقہ کر دے چلو ہمیں ثواب مل جائے گا، نہیں اس کو جانا پڑے گا. فرض والے تو جائیں اور نفلی میں بھی ہوں اور میرے ساتھ جتنے نفلی والے ہیں، صرف زاد راہ واپسی کے رکھ لیں وہاں تک پہنچنے کا، باقی سب ان کو دے دیں، گاؤں والوں کو بستی والوں کو، ہم واپس چلتے ہیں. یہ ہے کہاں کس وقت میں خرید، بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے نا. شیخ کا فیصلہ بھی مشکل تھا، مریدین بھی مریدین تھے، ہماری طرح نہیں یہ کیا شیخ تو ان کو تو خرچ، ہمیں بھی حج کرنے کا دل چاہ رہا. ایک ہے دل چاہنا، خواہش کا پورا ہونا، اور ایک ہے اللہ کا راضی ہونا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہوں کہ وہ مسلمان بھوکے ہیں اور وہ مردار کھا رہے ہیں اور تم نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، جہاں مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے اور ہم جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور اللہ تلّہ شائن شنواری. اور میں یہ کہتا ہوں حج اور عمرہ تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، یہ کھانے کے مراکز کتنے آباد، کتنے گنا زیادہ وہاں خرچ ہوتا ہے بتائیں. جو گھر میں آدمی اچھا بکرے کا کھانا 2,000-5,000 میں کھا سکتا ہے، وہاں 15,000-20,000 اس کا بل بنتا ہے. لیکن آپ جا کے دیکھیں ہفتے اتوار کو تو جگہ نہیں، ویٹنگ ایریا بنے ہوئے، ویٹنگ ایریا وہاں بیٹھ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے. چاہے حلال بھی ہے، حلال بھی ہے، پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہم نہیں کہتے بالکل حرام ہے، لیکن کبھی چلو ہو گیا زندگی میں، سال میں ایک آدھ بار سمجھ میں آتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو وتیرہ بنا لیا، فضول خرچی اتنا کریں گے. اور صحیح جگہ جہاں خرچ کرنا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے قریب میں مدرسہ ہے، وہاں 3 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ملی. اساتذہ کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، 50,000 ہے کسی مدرسے میں، شاید ہی کوئی دارالعلوم کراچی میں کسی کی ہوگی، لیکن عام طور 15,000-20,000، 10,000، 15,000-20,000، یہ بھی نہیں ملی ان کو تنخواہیں، جس پر وہ پورے مہینے جو ہے وہ انحصار کرتے، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. اور جو ہے لوگ کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ اپنے قریب میں زیادہ دیکھے، قریب میں رشتہ داروں میں، یعنی سفید پوش محلے میں یا رشتہ داروں میں پہلے اس کو ترجیح دی جائے. ایک دور والا ہے، ایک قریب والا ہے، تو یہ مدرسہ قریب میں، ایسے حالات قریب میں، تو خود ہمیں اس کی تحقیق بھی کرنی چاہیے کہاں دینا چاہیے. بہت لوگ دیکھتے ہیں بیوہ ہے نا اس کو دے دو، بیوہ کے پاس سونا ہے، اگر سونا ہے تو اس پہ زکات نہیں لگی. سونا، ایک تولہ سونا بھی زکات نہ لگنے کے لیے کافی ہے. ایک تولہ سونا اور 10 روپے، 10 روپے کی کیا اہمیت، ایک تولہ سونا کتنے کا ہے؟ فرید صاحب نہیں آئے نہ بتاتے، 2,00,000 روپے کا تقریباً، لم سم 2,00,000 روپے کا سونا ایک تولہ ہے. 10 روپے ملائیں گے اس کی قیمت کیا بن جائے گی، 52.5 تولہ چاندی کی، جو چاہے 1,25,000 ہے یا 1,36,000 تھا رمضان میں یا بقرعید میں معلوم کیا تھا، 1.5 لاکھ سمجھ لیں. تو ایک تولہ سونا اور 10 روپے ملا کے وہ صاحب نصاب ہوگی. کوئی بھی نقدی مل جائے گا, چاندی مل جائے اس سے یا نقدی مل جائے, اب وہ رقم کیا بنے گی؟ اصل وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنے گی. یہ نہ دیکھے 7.5 تولہ سونا اس کے پاس نہیں, 1 تولہ سونا. اور کوئی بھی آدمی اتنا آج کے دونوں کتنا بھی غریب ہے, 10, 20, 100, 50 تو اس کے پاس ہوتے ہیں, ملا کے کیا بنا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر اس کے پاس ہے. زکوٰۃ اس پر لگے گی نہیں, دینے والا بھی گناہ گار, لینے والا بھی گناہ گار. چاہے وہ بتا دے بھائی میں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوں, چاہے تو صحیح مال دیں. لوگ سید ہاں کسی طرح جو ہے سید میں زکوٰۃ, سید کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ سید پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے, سید کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے, اس کا لینا بھی ناجائز ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی ناجائز. لہذا سید کو صاف مال دیں, آل رسول ہے سید جو ہے, آل رسول ہے. جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کیسے ان کو جذب ہوا, ان کا بھی جذب کا قصہ سن لیجیے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے سنایا, عام سے پہلوان تھے, پہلوان چیلنج کر دیا, چیلنج کرتے تھے اس سے کماتے تھے, اور شاہی پہلوان, عام پہلوان نہیں شاہی پہلوان. ایک بڑے میاں آ گئے, بڑے میاں آ گئے اور انہوں نے جو ہے آ کے اعلان کیا میں جنید سے کشتی لڑوں گا. وہ لوگ ہے بھی حیران, وہ خود بھی حیران, لیکن جب کشتی کا وقت ہوا تو انہوں نے کان میں کہہ دیا اتنا کہ دیکھو میں سید ہوں اور میرے گھر میں فاقہ ہے, میری بیٹیاں بھوکی ہیں, میرے گھر میں فاقہ ہے, میں سید ہوں, لہذا اگر تم ہار جاؤ گے تو یہ پیسہ انعام کا مجھے مل جائے گا, میرے گھر میں چولہا جل جائے گا حلال طریقے, مانگ نہیں سکتا میں, زکوٰۃ نہیں لے سکتا. بس جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کو سید کا خیال آیا, سید کا خیال کیا, نبی علیہ السلام کی اولاد ہے, تو انہوں نے بس کچھ نورا کشتی لڑی, کچھ تو کرنا پڑتا ہے, ایسے بھی نہیں کہ لیٹ گئے, نورا کشتی, اور اس نے تھوڑا دم سے اس کو نیچے گرا دیا. جنید بغدادی جو وقت کے رستم زما تھے وہ نیچے ہیں اور وہ بڑے میاں اوپر ہیں, کشتی جیت گئے, واہ واہ ہو گئی اور ان کو پیسہ مل گیا. لیکن حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا, تم نے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ تم نے میری اولاد پہ مہربانی کی ہے, اب میں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ولایت عطا فرمائے گا. اس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تصوف میں کہ آج کہتے ہیں وہ فلاں شخص تو وقت کا جنید ہے, وقت کا جنید. تو اس یہ ہے غریبوں کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. آؤ بھی کچھ سنا دیں آپ, تھوڑا سا اور رہ گیا, میں تھک بھی جاتا ہوں. الحمدللہ
حضرت والا طائف صاحب دعا برکاتوں کے اشعار ہیں. طرز کی کوشش ہے. گلشن میں ہم آئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے, گلشن میں ہم آئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے, جتنا ہے جو پھلدار شجر उतना झुका है जितना है जो फलदार शजर, इतना झुका है माली की जमीनों पे है मेहनत का सर आज, माली की जमीनों पे है मेहनत का सर आज, हर शाख समर बार है हर पेड़ हरा है, हर शाख समर बार है हर पेड़ हरा है। मुर्शिद ने दुआ दी के मर्द इश्क का बढ़ जाए, मुर्शिद ने दुआ दी के मर्ज इश्क का बढ़ जाए, मालूम हुआ दर्द ही जख्मों की दवा है, मालूम हुआ दर्द ही जख्मों की दवा है। और शेर, आंखें मेरी जलथल है तो ठंडक मेरे दिल में, आंखें मेरी जलथल है तो ठंडक मेरे दिल में, भीगे हुए मौसम की तो हर बात जुदा है, भीगे हुए मौसम की तो हर बात जुदा है। और मक्ता, मुर्शिद से महाबत का सर देख लेता इब, मुर्शिद से महाबत का सर देख लेता इब, हर शख्स महाबत से तुझे देख रहा है, हर शख्स महाबत से तुझे देख रहा है, गुलशन में हम आए हैं तो ये राज खुला है, जितना है जो फलदार शजर, इतना झुका है।
शार की तलाश थी काफी दिनों, हजरत वाला क्या सुनाते थे, 11 साल तो हजरत के विस्ताल को हो गए, तो नहीं जरूरत नहीं माली की। ये जो पहला शेर तो सब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुलशन में हम आए हैं तो ये राज खुला है, जितना है जो फलदार शजर इतना झुका है, जिस शजर पे जितना फल होता है, जिस जितनी शाख पे उतनी वो शाख झुकी होती, जिस पे कोई फल नहीं होता वो इतना अकड़ा हुआ होता है तो ऊपर की तरफ, और जितने फल होता है इतना झुका होता है, यहाँ तक कि जमीन से लग जाता है बाज, इसीलिए यमशू नफिल हौना, वो लोग आजजी इनकी सारी से चलते, झुक के नहीं ऐसे झुक के चलने लगे आदमी रुकू की हालत में, ऐसा नहीं, आजजी इनकी सारी उनके अंदर आ जाती, कोई लाख तारीफ करता होगा तो तारीफ है तो अल्लाह के लिए, मेरी क्या तारीफ, تو اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی انکساری آ جائے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے، یہ مطلب ہے. اور یہ جو ہے مالی کی زمینوں پہ ہے محنت کا اثر آج، ہر شخص ہر شاخ ثمر بار ہے، ہر پیڑ ہرا ہے، ہر طرف ماشاءاللہ سنت کی بہاریں نظر آ رہی، چہرے پہ سنت، لباس میں سنت، سر پہ ٹوپی، پائنچا اوپر، یہ ہے ہر 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 شاخ ثمر بار ہے، ہر پیڑ ہرا ہے، یعنی ہر ایک کے اس کو، اسی کو میں نے یہ جگہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ نہ جانے کون سی اس نے ادھر نظر ڈالی، نہ جانے کون سی اس نے ادھر نظر ڈالی کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی، کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی، اور زہے نصیب میں پھل ہوں، زہے نصیب کے پھل ہوں میں ایسی ڈالی کا جو باغ دین کی سب سے ہے معتبر ڈالی، جو باغ دین کی سب سے ہے معتبر ڈالی. تو شاخ پہ پھل ہونا دلیل ہے کہ درخت صحیح ہے. تو یہ مالی کی محنت ہے نا، اس میں مالی کی محنت کا یہ ثمر ہے کہ ہر 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 پیڑ ثمر بار ہے، ہر شاخ ثمر بار ہے، ہر پیڑ ہرا ہے، ہر پیڑ ہرا. ایسا پانی دیا، اسی کو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو. میں نے اس کو ذاقی نامے میں اس کو تبدیل کیا، اس مصرے کو، کسی کے مصرہ لے کے اوپر مصرہ لگانے کو گرہ لگانا کہتے ہیں. میں نے اس پہ کہا کہ حضرت والا کو خطاب کر کے کہ تو اپنی اشک بار آنکھوں سے، تو اپنی اشک بار آنکھوں سے تخم عشق بوئے جا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سا. ان اشک بار آنکھوں سے سننے والوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو زرخیز ہو جاتی وہی جو ہے ہر پیڑ ہرا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت ہی عجیب ہے، یہ حالت ہوتی ہے. آنکھیں میری جل تھل ہیں، آنکھیں جل تھل ہیں سے کیا مراد، آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھیں جل تھل ہیں، جو ساری زمین جل تھل ہو گئی، مطلب یعنی بارش ایسی ہوئی کہ ہر طرف ہرا بھرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. یہ دو دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. تو جب آنکھوں سے بارش برستی ہے تو دل کا چمن ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یہ ہے آنکھیں میری جلتل ہیں تو ٹھنڈک میرے دل میں، جب آنکھیں برستی ہیں دل میں ٹھنڈک، نورانیت ہے. گناہ سے ظلمت آتی اور رونے سے جو ہے ٹھنڈک آتی ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، اس کا دل کھل جاتا ہے اور دل میں صحیح سے آدمی توبہ کرے. ہمارے جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فرمایا اتنا رو، اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو، خوب توبہ کرو، خوب استغفار کرو، اللہ سے مانگو یا اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے. وہ انکان لا یرجو کا اللہ محسن، عربی کا شاعر کہتا ہے وہ انکان لا یرجو کا اللہ محسن فمن ذا الذی یرجو ویدعو المجرم. یا اللہ اگر آپ صرف نیکوکاروں کے رب ہیں تو ہم گناہگار کہاں جائیں. حاجی صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے، نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گھر تو کہاں جائے بندہ گناہگار تیرا. یا اللہ معافی کے دربار میں آئیں گے. اس نے کہا تھا رمضانی مگسا می آئے، وہ تھا علی حزی اس کا نام تھا، پہلے کے ایران میں، بعد والا ایران نہیں تھا، اس ایران کا شہزادہ تھا، اس کا نام تھا علی حزی. تو بلا کا شاعر تھا، تو جب خود شاعر تھا اس نے اپنے ابا سے کہا ابا مجھے ایسا نوکر ملازم چاہیے جو شاعر ہو، میں شاعری میں اس کو کام کہوں وہ شاعری میں جواب دے. تو ابا بھی ظاہر سی بات ہے باذوق تھا، اس نے ایسا کوئی راغب مراد آبادی تلاش کیا. اس زمانے کا راغب مراد آبادی آ کے اسٹیج پہ بیٹھتا تھا، لوگوں کو بلاتے ہوئے اشعار بنا لیتا تھا، اتنی یعنی فل بدی 22-24 تو اس کی کتابیں ہیں، اتنا کہتا تھا شعر. تو اس زمانے کا کوئی راغب مراد آبادی، اس کا تخلص رمضانی تھا، رمضانی. تو اس کو اس نے کہا رمضانی مگسا می آئے، رمضانی میری طرف مکھیاں چلی آ رہی ہیں، اے سی اور پنکھا تو تھا نہیں اس زمانے، مکھیاں آ رہی ہیں. اس نے فوراً مصرع لگایا حضور نا کساں پیش کساں می آئے، مکھیاں آ رہی ہیں تو وہ نالائق ہیں، نائق لائق ہی کے پاس آئیں گی. حضرت والا یہ مصرع سنا کے فرماتے تھے یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہاں آپ کریم ہیں، ہم کہاں جائیں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے. تو آنکھیں میری جلتھل ہیں تو ٹھنڈک میرے دل میں، بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے. کیا مزہ ہے، بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحم اللہ تعالیٰ، یہ حضرات تو روتے ہی رہتے تھے. جب خوب رونا آتا تھا تو پھر یہ شعر پڑھتے تھے کہ باد نسیم آج بہت مشک بار ہے، باد نسیم آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. بہت مزہ آ رہا ہے رونے میں، جب رونے میں مزہ آتا ہے تو آنکھیں تو بہتی ہیں، دل جو ہے وہ دل میں بہار آ جاتی ہیں، دل میں بہار آ جاتے ہیں. خدا کی یاد میں، بندے نے بہت آسان الفاظ میں اس کو بیان، خدا کی یاد میں جب اشک بار ہوتا ہے، خدا کی یاد میں جب اشک بار ہوتا ہے، میرا وجود سراپا بہار ہوتا ہے. خدا کی یاد میں جب اشک بار ہوتا ہے، میرا وجود سراپا بہار ہوتا ہے، میرا وجود سراپا بہار ہوتا ہے. آنکھیں میری جل تھل ہیں تو ٹھنڈک میرے دل میں. یہ کر کے دیکھیں، اور اس کا ایک طریقہ ہے. اول تو آدمی تھوڑی سے مراقبہ کرے، میرا انتقال ہو گیا اسی سے رونا آئے گا، میں مر گیا، دوسروں کے مرنے پہ رونا آتا ہے، انتقال ہو گیا، لوگ دفنا رہے ہیں، قیامت میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں قبر میں کیسے حالات ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ لو تعلمون ما اعلم، واللہ لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو، لذحق تم قلیلا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے. ہر وہی لگی ہے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھیج رہے ہیں، اس کو بھیج رہے ہیں. ارے بھائی اب کچھ تو تیاری بھی کرو، چلو نیکی کے ساتھ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن گناہ میں ہنس رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فجر چھوڑ رہے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہیں، ہر گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ہنس رہے ہیں. فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے قبر و حشر میں کیا ہونے والا ہے، سن لیجیے آقا کا ارشاد سنا رہا ہوں، واللہ لو تعلمون ما اعلم لذحق تم قلیلا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، لذحق تم قلیلا ولبکی تم کثیرا، اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، روتے رہو روتے رہو. وما تلذذ تم بن نسائی علی الفرش، وما تلذذ تم، لذت تم لذت نہ لے سکو اپنے بستروں میں اپنی منکوہا بیویوں سے، عیاشی تو دور کی بات ہے، اپنی منکوہا بیوی سے بھی لذت نہ لے سکو. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا، ابا کیا بات ہے، نیند نہیں آتی. فرمایا جس نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قبر کا عذاب سن لیا، اس کو نیند کیسے آ سکتی. یہ حضرات بھی تو تھے انسان، کیسے نیند آ سکتی، ہم کتنے آرام سے سوتے، اتنے آرام سے کہ فجر بھی قضا ہو جاتی. ایک تو چلو فکر سے سوئے، فجر میں اٹھ گئے سمجھ میں آتا، فجر بھی قضا ہو گئی، یہ کوئی آرام ہے؟ یہ تو نیند کی ناشکری ہے، نیند کی ناشکری. تو آگے فرمایا، لذحق تم قلیلا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، ولا بکی تم کثیرا، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے. وما تلذذ تم بن نساء علی الفرش، اور اپنی بیویوں سے بھی تمہیں بس بستروں پہ تم لذت لینا چھوڑ دو. وتجأرون الی اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی پناہ مانگتے رہو جنگل میں، ویرانے میں جا کے، کہ یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے. ایسی حالت اگر پتہ چل جائے کیا ہونے والا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس عیش میں زندگی گزر رہی ہے، کہ کم از کم اتنی فکر تو ہو کہ ہمیں جواب دینا ہے. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اس سے ڈرا کہ مجھے جواب دے، اسی کے لیے جنتیں. تو طریقہ کیا ہے، آدمی یہ سب کرے تو رونا آئے گا، ہے نا، رونا آئے گا. آپ تنہائی میں ایسا کریں، بالفرض نہیں آتا، بعض دل سخت ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، قساوت ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے، ابکو فعل، دیکھیے کوئی چیز شریعت میں ایسے نہیں آپ کہ میں کر ہی نہیں سکتا. ابکو فعل لم تبکو فتباکو، رو، اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو. یہ کیا رونے والوں کی، یا اللہ معاف کرتے. اب دیکھیے شکل، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند آتی، رونا نہیں آ رہا ہے ظالم کو، پھر بھی رونے والوں کی شکل بنا رہا ہے. ہمارے استاد نے فرمایا تھا، آرٹیفیشیل چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. آپ یہاں نرسری میں چلے جائیں سر جانی مات، 200-500 روپے کا پودا مل جائے گا، اور ہارون حیدری میں جا کے آرٹیفیشیل دیکھیں، یہ 2500-3000-5000-10000 بل بڑھتا ہی چلا جائے گا. یعنی جو نقلی ہے وہ زیادہ مہنگا ہے، جو اصلی ہے وہ سستا ہے. تو بعض نقلی چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی تھی، جو ہمارا منہ بنانا ہے نقلی، یہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب. حضرت والا اس موقع بھی شعر ضرور پڑھتے تھے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے. حکیم الامت نے ایک جگہ لکھا ہے، شاید آپ لوگ تھک گئے ہوں، آج مجھے تھکن نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، کوئی زیادہ جوش میں بیان نہیں کر رہا ہوں، جمعے میں آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہوں، ابھی نہیں. حکیم الامت نے لکھا ہے کہیں پر کہ حضرت والا نے اس کو بیان کیا، میں نے خود نہیں دیکھا، حضرت والا سے ہم نے سنا کہ لیلا مجنو کو لوگ اتنا بیان کرتے ہیں، مولانا رومی، شیخ سعدی، سب لیلا مجنو کے قصے سے، ان کے قصے سے ہمیں اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں. ہمیں اللہ کی محبت ان کے قصے سے سنا رہے ہیں. جیسے بچوں کو ٹافی وافی کھلا کے پڑھایا جاتا ہے نا, تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اتنے بزرگوں کے منہ سے ان کا نام نکلا ہے, قلم سے لکھا ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. تو میں کہتا ہوں کیا بعید ہے غالب کی مغفرت بھی اگر ایمان پہ مرا ہے کہ حضرت شیخ فضائل اعمال کے فضائل رمضان میں اس کا شعر لکھ رہے ہیں, جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے اعتکاف کے لیے, پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے, سب اعتکاف کہیں سر زیرے بارے منت دربنگ کیے ہوئے, سر زیرے بارے اب تم لے کے ہی جائیں گے, پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے سر زیرے بارے منت دربنگ کیے ہوئے. تو کیسا اب کتنی مقبولیت حاصل ہی. اللہ والے اقبال کا شعر حضرت نہیں پڑھتے تھے, غالب کا شعر پڑھتے تھے, حالانکہ غالب تو شرابی تھا لیکن پتہ نہیں کیا مقبولیت تھی. تو یہ غالب کا شعر بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم, یعنی ہم نے تو روپ بنا لیا ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے رو اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو. تو یہ شکل بھی اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بہت فضل فرما دیتے ہیں کہ اس کو رونا نہیں آ رہا ہے پھر بھی ادھر ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے, مزہ کے لیے نہیں کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ جو آخری ہے اس میں مجھے اپنا شعر بھی یاد آیا اس لیے سنا رہا ہوں, مرشد سے محبت کا اثر دیکھ لے تائب, مقتے کا شعر ہے ان کا, مرشد سے محبت کا اثر دیکھ لے تائب, ہر شخص محبت سے تجھے دیکھ رہا ہے, ہر شخص محبت سے تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ حضرت والا نے فرمایا کہ آپ لوگ جو مجھے محبت سے دیکھتے ہیں یہ آپ لوگوں کا کمال نہیں ہے, میرے اکابر اور بزرگوں نے مجھے محبت سے دیکھا ہے, میرے اکابر اور بزرگوں نے مجھے محبت. تو جس کو اکابر اور اولیاء اللہ محبت سے دیکھتے ہیں لوگ بھی اس کو محبت سے دیکھتے ہیں, یہ ان کی نظر کا اثر ہوتا ہے, یہ ان کی نظر کا اثر ہوتا ہے, ورنہ اثر کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ ان کی نظر کا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ آج لوگ جانتے پہچان جاتے ہیں, میں نہیں پہچانتا کیونکہ میرے سامنے تو مجمع بڑا ہوتا تھا, اتنے بڑے بڑے مجموعوں میں حضرت نے پڑھوایا کہ اب مجھے بیان کرنے میں اسی لیے کوئی باک نہیں ہوتی. اس زمانے 19 سال کی عمر سے حضرت نے مجھے پڑھانا شروع کیا, 15 سال میں نے اپنے اشعار حضرت کو دکھائے, داڑھی نہیں آئی تھی اس لیے حضرت مجمع کے سامنے کھڑا نہیں کرتے, پھر جب داڑھی آ گئی 1989 میں پھر حضرت نے مجھے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا, اور اس وقت سے الحمدللہ بڑے بڑے مجموعوں میں بھاول نگر گئے, وہاں بہت بڑا مجمع تھا تو وہاں الحمدللہ سنا کے. تو یہ جب اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ شیخ کی میں نے عرض کیا تھا کہ اثر کو گل سے تانے دہر میں پھر پوچھتا بھی کون, اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی, اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں, ہر شخص محبت سے تجھے دیکھ رہا ہے. تو جب آدمی اتنے شیخ کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت سے دیکھنے والے بھی پیدا کر دیتے ہیں. ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد, ہر کی قدرہ دید او محروم شد, جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے, اور جو کہتا ہے مجھے بھی بہت معلومات ہیں میں کوئی کم تھوڑی ہوں تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے, آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, کہ ٹرین میں بیٹھا تھا میں, حضرت پھول پوری کی خدمت کر رہا تھا, ہمارے حضرت نے فرمایا, اور تو ایک ہندو نے دیکھا, وہ جوگی قسم کا یعنی ہندوؤں کا بڑا تھا, اس نے کہا کون ہیں تمہارے, کہا کہ ہمارے استاد ہیں یا گرو ہیں, ہاں حضرت نے میرے گرو ہیں. تو اس نے کہا کہ کرے سیوا تو کھائے میوا, کرے سیوا تو کھائے میوا, ہندی میں سیوا مطلب خدمت کرے تو میوا بھی کھائے گا. حضرت نے کتنے میوے کھائے, حضرت پھول پوری کو حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے نام بار بار بتانے سے دنیا جانتی. حضرت پھول پوری تو چھوٹے سے گاؤں میں تھے, کراچی آئے 1.5-2 سال صرف حیات رہے, صاحب فراش رہے, بڑے بڑے علماء آتے تھے لیکن عام لوگ نہیں جانتے تھے. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا شکر نعمت کے طور پہ کہ حضرت کو اصل میں حضرت کراچی آئے محبت سے پاکستان آئے کہ میں ہندوستان میں نہیں رہوں گا, پاکستان جاؤں گا, میں ہندوستان میں مرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں میری قبر پاکستان میں بنے. تو حضرت آئے تو حضرت سے کوئی خاص بڑا اتنا کام تو ہوا نہیں, تو حضرت نے فرمایا کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے بپاس خاطر دیوانہ ہوتا ہے. تو حضرت کے وسیلے سے حضرت ہمارے حضرت والا کو لانا تھا اصل میں. پھر حضرت سے جو کام ہوا ہے 1980 سے لے کے اور 2013 تک دنیا جانتی ہے. تو حضرت پھولپوری کا تعارف کرانے والے بھی حضرت والا ہیں. تو بتائیے, حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, اپنے لیے نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرغی انڈے پہ بیٹھی تو اس کو کیا عقل ہے, کسی نے بطخ کا انڈا بھی نیچے رکھ دیا. اب مرغی کے نیچے بطخ صاحب پیدا ہو رہے ہیں اور بطخ جو ہے پانی میں تیر رہی ہے یا تیر رہا ہے, اختلاف ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو وہ دیکھ رہی ہے, لو میں تو نہیں تیر سکتی پانی میں, یہ تیر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ بعض دفعہ بعض حضرت ہردوئی نے فرمایا, حضرت ہردوئی نے یہ بات ہمارے حضرت کے لیے فرمائی, بعض شاگرد اپنے اساتذہ سے آگے بڑھ گئے. امام حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کا نام دنیا جانتی ہے, ان کے اساتذہ کو کتابوں میں پڑھنا پڑتا ہے, اخنس فلان ہے فلان ہے, ان کے جو اساتذہ ہیں آمش وغیرہ جو بھی اساتذہ ہیں وہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے, عام طور پہ نام یاد نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دنیا جانتی ہے, شیخ کا نام محذوف ہو گیا اور لوگ بھول گئے. تو بعض دفعہ فرماتے تھے بعض شاگرد اساتذہ سے آگے بڑھ گئے اور بعض مریدین اپنے شیخ سے آگے بڑھ گئے, اللہ کی محبت. تو یہ کوئی یہاں پہ وہ نہیں, جو جتنا کرے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے, کسی کو چھپا دیتے ہیں کسی کو چھپا دیتے ہیں. یہ بھی حضرت پورپوری کی جو حالت تھی, حضرت اس پہ ہمیشہ, جو حضرت والا کو تعلق حضرت پورپوری سے تھا, کسی اور بزرگ سے ایسا نہیں تھا. تو حضرت پورپوری کا ہی سارا فیض تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے ذات سے پھر ساری دنیا میں پھیلایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت کے فیض سے محروم نہ فرمائے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑوں کے پاس بیٹھنا خالی نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ ضرور اس پہ فضل فرماتے ہیں اور پھر اس کو بھی محبت سے دیکھنے والے, خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اہل علم نے یہ حدیث بھی ہے کہ خدمت کرنے والے کو خادم کو مخدوم بنا دیا جاتا ہے. تو اس کی شرح میں اہل علم لکھتے ہیں, مخدوم بننے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے اس کی عمر بھی طلاوالت کی ہوگی. کوئی 20 سال کے آدمی خدمت کرتا ہے, پھر 40 سال کی بھی نہیں کرتا, 60-70 سال کا ہوتا ہے پھر اس کی خدمت. تو اس کا بوڑھا ہونا, عمر میں برکت ہونا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. دعا کر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا أنت مولانا, فانصرنا على القوم الكافرين.